أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا درود بجي محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سورہ عنکبوت کی آخری آیت کے جس میں ارشاد رب العزت ہے اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں جد جہد کی ہم یقیناً انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے اور بے شک اللہ محسنوں کے ساتھ ہے. اس آیت کا اگر حقیقی مذاق ہم عصر حاضر میں دیکھنا چاہیں تو بلا شک و شبہ ہمیں مولانا آغا جعفر نقوی صاحب کی شخصیت نظر آتی ہے. یہاں پہ بہت سے ایسے چہرے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ان کے حلقے درس میں موجود تھے اور انہوں نے ایک عرصہ ان کے ساتھ زندگی گزاری, ان کے دروس میں, ان کی باتوں میں, ان کی نشر سبرخاص میں, ان کی تفسیر قرآن میں, ان کے درس فقہ میں, ان کے سکوت میں, ان کے قیام میں, ان کی نشر سبرخاص میں. غرض یہ کہ زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو, آغا جعفر نقوی صاحب بے مثال تھے, بے نظیر تھے. ایک ایسی شخصیت جو عارف خدا ہے, جو محب اہل بیت ہے, جو عاشق قرآن ہے, جو عاشق امام خمینی ہے, بلکہ یوں کہوں جو مفسر کلام امام خمینی ہے. یقیناً آغا صاحب کی سب سے بڑی خصوصیت کہ جس نے انہیں ممتاز بنایا وہ ان کا امام خمینی سے عشق تھا, اور ایسا عشق کہ جو ہمیں زندگی کے آخری لمحات تک نظر آیا. کہ جو قرآن میں ہے کہ خدا مردے سے زندہ کو نکالتا ہے, زندے سے مردے کو نکالتا ہے, تو اس کے حقیقی مزاج ہمیں آغا صاحب کی شخصیت نظر آتی ہے کہ انڈیا کے ایک گاؤں میں پیدا ہونے والا یہ شخص کس طرح ترقی, معرفت اور کمال کی منازل کو طے کرتا ہوا کس طرح امام خمینی سے, اور اس کے بعد قائد شہید حضرت علامہ شہید عارف حسین الحسینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی شخصی سے متصل ہو کر جو آغا جعفر صاحب کی شخصیت کے نئے افق سامنے آئے وہ بھی مثل و نظیر تھے. اور اس کے بعد جب تک آپ حیات رہے, جب تک آپ کے دم میں دم تھا, آپ نے کوئی لمحہ نوجوانوں کی تربیت کے لیے, امت کی رہنمائی کے لیے, قرآن و اہل بیت کے معارف کی تشنہ انسانیت کے لیے کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جس میں آپ نے سستی کاہلی سے کام لیا ہو. بہت سارے نکات میرے ذہن میں تھے جن کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, لیکن جو سب سے بنیادی بات میں کہوں گا وہ یہ کہ جتنے بھی افراد ان کے حلقے درس میں موجود تھے ان کو پتا ہے کہ آغا جعفر صاحب ٹائم کی بہت پابندی کرتے تھے. چاہے ایک آدمی ہو چاہے دو آدمی ہو, ان کا درس جس ٹائم کا اعلان کیا جاتا تھا اسی ٹائم پہ شروع ہو جاتا تھا. تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں اپنے اس استاد بزرگوار سے سیکھنی چاہیے وہ ٹائم کی پابندی ہے. کئی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ ہم نے کہا آغا صاحب ابھی لوگ آ رہے ہیں, اعلان کیا ہے تاکہ لوگ انشاءاللہ آتے رہیں گے اور شرکت کرتے رہیں گے. لوگوں کی وجہ سے خدا کے کام کو ٹالا نہیں جا سکتا, لوگوں کی وجہ سے, لوگوں کی سستی کی وجہ سے خدا کے کام کو پس پشت ڈالا نہیں جا سکتا. لوگوں کو عادی بناؤ تاکہ لوگ دین کے کاموں میں مستعد ہو سکے. مجھے یاد ہے کہ جب میں ایران جا رہا تھا 96 میں, شام کا وقت تھا، میں ان کی خدمت میں گیا اور میں نے کہا کہ آغا صاحب کو نصیحت کیجیے، تو انہوں نے اپنے دست مبارک سے ایک نصیحت لکھ کے دی جو آج تک مجھے یاد ہے اور میرے لیے مشعل رہا ہے، اور وہ نصیحت آپ کے سامنے پیش کروں گا، وہ ہم سب کے لیے مشعل رہا ہے۔ دیکھیں اہل حق جو ہوتے ہیں، اہل دل جو ہوتے ہیں، اہل معنی جو ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ خدا کو حق کے نام سے پکارتے ہیں، اور عرفا کی زبان میں خدا کو حق کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، انہوں نے جو نصیحت لکھی دی اس میں انہوں نے فرمایا کہ حق بات کو لوگوں کے سامنے ایسے بیان کرو کہ جس کو وہ ہضم کر سکیں، قبول کر سکیں، اور اسے قبول کرنے کے بعد اس کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یہ زندگی خدا کے ساتھ گزارنی ہے، خدا کو خود محسوس کرو۔ ظاہر بات ہے جو شخص خدا کو خود محسوس نہ کر سکے اپنی زندگی میں، خدا کے نور کا حامل نہ ہو سکے اپنی زندگی میں، وہ دوسروں تک خدا کا نور نہیں پہنچا سکتا۔ حق بات کو ایسے قبول کرو، حق کو ایسے قبول کرو، اور اس کے بعد لوگوں تک پہنچاؤ، اور ایسے پہنچاؤ کہ وہ اسے قبول کر سکیں، اور قبول کرنے کے بعد اس کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ صرف چند رکات جو اس عارف خدا کی سیرت میں ہمیں نظر آتے ہیں، کہ وہ کون سی چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے خاص جاذبہ تھا آپ کی شخصیت میں، کہ جو نوجوان ایک دفعہ ان کے حلقے درس میں جاتا تھا ان کا عاشق و فریفتہ ہو جاتا تھا۔ اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کی تصدیق آپ بھی کریں گے۔ کئی ایسے افراد کو اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ آغا جعفر صاحب کی شخصیت میں ایک ایسی جاذبیت، ایک ایسی کشش، ایک ایسی اٹریکشن ہے کہ جو خود بہت انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور یہ وہ خاص کشش ہے جو صرف و صرف عرفا کی شخصیت میں پائی جاتی ہے۔ کیونکہ عرفا دنیاوی غرض و غایت نہیں رکھتے، ان کا قیام، ان کا بولنا، ان کی خاموشی سب خدا کے لیے ہوتی ہے۔ لہذا جب ایک ایسا شخص جو سچے دل سے، اخلاص سے، خلوص سے خدا کے لیے بولے گا تو اس کی بات کا اثر ہوتا ہے۔ کئی ایسے دوستوں کو لے جانے کا سبب ہوا جو کالج یونیورسٹی کے تھے، نماز بھی صحیح نہیں آتی تھی، مختلف قسم کی چیزیں، مثال کے طور پر یہ مختلف قسم کے حلیہ ان کا ایک خاص قسم کا ہوتا تھا اس زمانے میں، 84 85 اور 88 کی بات بتا رہا ہوں میں۔ لیکن جب وہ ان کے حلقہ درس میں بیٹھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ان کی نشست و برخاست میں، ان کی نماز میں جانا شروع کیا، تو خود بخود ان کے عاشق و فریفتہ ہوتے چلے گئے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ کراچی جیسے شہر میں، کہ آج سے آپ 84 85 اور 88 یہ زمانہ اگر آپ تصور کریں تو جمعے کے دن جو درس ہوتا تھا اس میں نوجوانوں کی اکثریت وہاں موجود ہوتی تھی، کیوں؟ آخر کیا وجہ تھی؟ وہ کون سے اصول تھے کہ جس پہ یہ عارف خدا، یہ محب قرآن، یہ محب اہل بیت کاربند تھا، اور انہی اصولوں کی بنیاد پر نوجوان نسل کی تربیت کر رہا تھا۔ سب سے پہلا نقطہ جو ہمیں حضرت استاد کی زندگی میں ملتا ہے وہ ہے کرامت انسانی، یعنی انسان کی شرافت، بزرگی اور کرامت کو مد نظر رکھنا، انسان کو انسانیت کا درجہ دینا اور اس کی کرامت و بزرگی کو مد نظر رکھنا۔ چھوٹے سے چھوٹا شاگرد بھی آپ کے حلقہ درس میں آتا تھا تو آپ اسے آپ کہہ کر مخاطب کرتے تھے، کبھی تم، ہم نے کبھی ان کی زبان سے تم نہیں سنا۔ ہم ان سے چھوٹے تھے، ہم سے چھوٹے بھی افراد تھے، لیکن کبھی ہم نے ان کی زبان سے تم نہیں سنا، ہمیشہ آپ کہہ کے مخاطب کرتے تھے، آپ ہی کیجئے، آپ ایسا کر لیجئے۔ کرامت انسانی یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جو ہمیں ان کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ انسان کو انسانیت کا سبق پڑھاؤ، اسے اس کی انسانیت یاد دلاؤ، اسے اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلاؤ. اور اسی وجہ سے آپ کی سیرت میں، آپ کے کردار میں، آپ کی گفتار میں جا بجا ہمیں یہ عنصر نظر آتا تھا. دوسری چیز جو ہمیں ان کی زندگی میں نظر آتی کہ جس پر انہوں نے نوجوان نسل کی تربیت کی، وہ ہے زندگی اور جوانی کی اہمیت. جمعے کے دن تفسیر قرآن کا درس ہوتا تھا، ہفتے کے دن امام خمینی کی تحریر الوسیلہ کا درس ہوتا تھا، اس کے علاوہ نماز ظہر سے پہلے یا اس کے بعد، یا نماز مغرب سے پہلے یا اس کے بعد جو افراد ان کی نماز میں شرکت کرتے تھے احادیث اہل بیت علیہ السلام سے، اس کے لیے احادیث پڑھتے تھے، اور یا مختلف کتابیں. مجھے یاد ہے 84 میں جب پہلی ایگزیبیشن ہوئی آرٹس کونسل میں، اس میں ایران نے امام خمینی کی کتابیں وہاں پر لگی تھی، نمائش لگی تھی، جو اس وقت دلاور عباس شہید جو اس موقع پہ زندہ تھے، حیات تھے، ہم سب مل کے گئے. اور وہاں جانے کے بعد آغا جعفر صاحب نے امام خمینی کی کئی کتابیں وہیں پر خریدیں اور گھر لائے، ان کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد سے ہمیں اس عظیم الہی شخصیت کے نئے جوہر کھل کے سامنے آنے لگے، ہمارے سامنے اس کی شخصیت کے نئے افق ہمارے سامنے آنے لگے. کہ امام خمینی کے کلام سے آشنا ہونے کے بعد میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد آبا جعفر صاحب کی زبان پر کسی اور شخصیت کا کوئی کلام نہیں تھا. کلام اہل بیت، کلام خدا کے بعد امام خمینی کے علاوہ کوئی اور شخصیت نہیں تھی کہ جس کا کلام اس عظیم شخصیت کی زبان پر ہو. امام خمینی کی چہل حدیث ہو، اسرار الصلات ہو، آداب صلات ہو، میزان الحکمہ ہو، کوئی بھی کتاب ہو. یہی وجہ ہے کہ بہت سے ہمارے آئیسو کے برادران نے کمر ہمت باندھی اور آغا صاحب سے کہا کہ ہم چہل حدیث کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے. ان کا خاص انداز تھا ترجمہ کرنے کا، کہ وہ ریکارڈ کر کے ترجمہ کراتے تھے، لکھ کے ترجمہ نہیں کرتے تھے. وہ پڑھتے جاتے تھے ترجمہ اور وہ ریکارڈ ہوتا جاتا تھا، بعد میں اس کو کتابی شکل میں چھاپ لیا جاتا تھا. سب سے پہلا درس یوں کہوں جو اردو زبان میں امام خمینی کا شائع ہوا، جس کا ترجمہ حضرت استاد نے کیا، وہ جہاد بالنفس ہے، جس کو آئی ایس او ڈگری روڈ یونٹ نے چھاپا تھا. اس پہ ایک تصویر بنی تھی جس میں امام خمینی بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ چہل حدیث کی مختلف احادیث کا ترجمہ سامنے آنے لگا، 10 حدیثوں کا مجموعہ سامنے آیا، اس کے بعد 5 حدیثوں کا مجموعہ سامنے آیا، اس کے بعد یہ مسلسل یہ سلسلہ جاری رہا. وہاں پر جو چیز مد نظر تھی، یہ عظیم شخصیت ہمیں ہماری زندگی کی اہمیت اور نوجوانی کی اہمیت بتاتی تھی. اور آغا جعفر صاحب کی تربیت کے خاص انداز یہ تھا کہ کبھی براہ راست کسی کو مورد خطاب قرار نہیں دیتے تھے کہ آپ یہ کریں، آپ یہ کریں. یہ عرفا کی زندگی میں خاص ایک نقطہ ہے. مجھے ایک محفل میں جانے کا اتفاق ہوا، میں نام نہیں لوں گا، ایک عارف کی کراچی میں موجود ہیں، بلند پائے عالم دین ہیں. انہوں نے ایک واقعہ سنایا، واقعہ سنانے کے بعد وہ ایک واقعہ ایسا تھا کہ جو ان کی گفتگو میں میچ نہیں ہو رہا تھا کہیں سے. ایسا لگ رہا تھا یہ الگ سے کوئی ایک پیس لے کر آئے ہیں اپنی زندگی میں، کلام کا ایک ٹکڑا انہوں نے عکس کیا ہے، اس کو صرف سنانے کی حد تک سنا دیا اور ختم ہو گیا. بعد میں ایک شخص، ایک جوان میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ آغا صاحب نے جو واقعہ سنایا میرے لیے سنایا تھا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ مجھ سے ایسی غلطی سرزد ہوئی تھی کہ جس کو اس عظیم شخصیت نے بھانپ لیا تھا اور یہ میری اصلاح کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے براہ راست مجھ سے نہیں کہا بلکہ دوسرے انداز سے واقعی کی صورت میں اس کو بیان کیا. یہ عرفا کی خاص سیرت ہے. درود بھیجیے محمد والے محمد. آگے آگے آ جائیے.
محمد 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 محمد
اس طرح نوجوانوں کی تربیت کہ ان کو ایسا محسوس نہ ہو کہ ان کی شخصیت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے کردار کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کرامت انسانی وہ بنیادی نقطہ جس کو میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہمیشہ اس نقطے کو حضرت استاد نے مد نظر رکھا اور ہمیشہ اس کی پاسداری کی اور ہمیشہ اس پہ کاربند رہے. کسی کی شخصیت، کسی کا احترام اس کو ٹھیس نہ پہنچے. تیسری چیز جو ہمیں اس عظیم خدائی شخصیت میں نظر آتی وہ حب الہی ہے، خدا کی محبت ہے. اس میں ٹوٹ جانا، غرق ہو جانا، زم ہو جانا، جس طرح حضرت آیت اللہ باقر صدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذوبوا فی الامام کما ذاب ہوا فی الامام، ذوبوا فی الاسلام ذوبوا فی الامام کما ذاب ہوا فی الاسلام، کہ امام خمینی میں اس طرح ڈوب جاؤ جیسا کہ وہ اسلام میں ڈوب گئے. تو امام خمینی جس طرح اسلام میں ڈوب گئے تھے، اسی طرح یہ عظیم شخصیت خدا کی محبت میں غرق تھی، فنا فی اللہ تھی. واقعا کئی ایسے واقعات ہیں، بہرحال میں گفتگو طولانی ہو جائے گی اور عرفان بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں، وہ یقیناً سیر حاصل گفتگو فرمائیں گے. وقت بھی ہو گیا ہے میرا. درود جی محمد والے محمد پر. تیسری چیز، اس حب الہی کے ساتھ ہمیشہ خدا کی رحمت اور محبت سے انسانیت کو خدا تک لے جانا، یہ وہ واحد اور ممتاز روش اور طریقہ کار ہے جو ہمیں علماء اور عرفا کی سیرت میں نظر آتا ہے، علماء ربانی کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ پیار محبت سے، خدا کی محبت سے. مجھے ایران میں ایک بہت بڑا عارف گزرے ہیں، آقا دولاوی، اب تقریباً 1.5-2 سال پہلے انتقال ہوا ہے. وہ کہتے تھے کہ امام رضا کو حق ہے ہم سے گلہ کرنے کا. تو لوگوں نے پوچھا کس بات کا گلہ؟ کہنے اس لیے کہ تم لوگ جب بھی جاتے ہو امام کے پاس روتے ہوئے جاتے ہو، فریادی ماتم ہو رہا ہے، کبھی امتحان کا مسئلہ، کبھی جاب کا مسئلہ، کبھی بیماری، کبھی بچہ، کبھی بیوی، کبھی دنیا، کبھی پیسہ، کبھی اسٹیٹس، کبھی نوکری، ہمیشہ روتے ہوئے جاتے ہو. کہیں گے اہل بیت تمہاری خوشیاں بھی دیکھنا چاہتے ہیں، تمہاری مسکراہٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. در حقیقت آئمہ یا امام رضا تم سے کہنا چاہتے ہیں میں تمہاری خوشیوں کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے لبوں میں مسکراہٹ بھی دیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تم خوش و خرم بھی میرے پاس آؤ. اور ایسے واقعات ہیں عرفا کی زندگی میں کہ جب ان کی آئمہ سے ملاقات ہوئی تو ایک خاص انداز میں ہوئی. عبد الکریم کفاش کا واقعہ، بہرحال واقعہ بہت طویل ہے، موچی ہیں اپنے پیشے کے اعتبار سے لیکن امام کی خدمت میں موجود ہیں. امام ان کے پاس آئے اور ان کا میرا جوتا سی دو. کہا کہ مولا آپ کا حکم سراؤں کے اوپر، لیکن کسی مومن سے وعدہ کیا اس کا جوتا پہلے سی ہوا. دوسری دفعہ کا پھر انہوں نے یہ جواب دیا، تیسری دفعہ کا پھر یہی جواب دیا عبد الکریم نے. تو امام نے ان کو اٹھ کر گلے سے لگا لیا. تو کہتے ہیں کہ مولا اگر آپ نے چوتھی دفعہ کا، آپ دیکھیں کہ عاشق معشوق، انیس اور مونس کا رشتہ کیسے ہوتا ہے، کہا مولا اگر آپ نے اب کہا تو میں ساری دنیا کے سامنے چپ چپ کے بتا دوں گا، اے دنیا والوں تم جس امام زمانہ کے پیچھے دوڑو وہ میری دکان میں موجود ہے. یہ کہہ کے امام نے انہیں گلے لگایا اور مسکرانے لگے. غرض یہ کہ عرفا کی زندگی میں ہمیں خاص بہجت، سرور، خوشی، ایک فرحت محسوس ہوتی ہے، اور وہ اسی وجہ سے کہ وہ ہمیشہ رحمت خدا کی، حب الہی کی بات کرتے ہیں. اور یہی وہ چیز تھی کہ جو ہمیں اس عظیم شخصیت کی سیرت میں نظر آتی ہے کہ حب الہی کے ذریعے سے، محبت الہی کے ذریعے سے، پیار و محبت کے ذریعے سے نوجوان نسل کو خدا تک لے جانا. اور جب انسان محبت کے ذریعے سے آتا ہے، جب انسان معرفت کے ذریعے سے آتا ہے، جب انسان فہم و فراست، عقل اور غور و فکر کے ذریعے سے خدا کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو پھر اس کے قدم مضبوطی سے جمتے ہیں. کسی واقعے کو دیکھ کر، کسی خوف سے، کسی سے خائف ہو کے انسان اگر کوئی عمل کرے تو اس کی بنیادیں اتنی مستحکم نہیں ہوتی کہ جتنی بنیادیں مستحکم انسان کی محبت اور پیار کے ذریعے سے ہو سکتی. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. عظیم شخصیت میں نظر آتی وہ حب عبادت ہے. یعنی در حقیقت جس طرح ایک چڑیا اپنی چونچ میں دانہ رکھ کر اپنے چھوٹے اور معصوم بچوں کو وہ دانہ اس کے منہ میں ڈالتی ہے. تو رفع کی سیرت یہی تھی جیسے میں نے پہلے کہ براہ راست کبھی نہیں کہتے تھے. امام خمینی ایک دفعہ رات کے وقت اٹھے نماز شب کے لیے, اس کے بعد آپ کو کسی کام کی ضرورت محسوس ہے, آپ دوبارہ نکلے, آپ کا چہرہ آنسو سے ترتا ہے. امام خمینی کا جو پازدار کھڑا تھا اس کو دیکھتے ہیں, اس نوجوان پازدار کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم بھی خدا کی بارگاہ میں رویا کرو, گریہ کیا کرو. یہ کہہ کے گزر گئے. وہ پازدار کہتا ہے کہ امام خمینی کی نصیحت اتنا اثر کر گئی کہ جب تک زندہ رہا میں نے نماز شب قضا نہیں کی. یہ عظیم شخصیت, اس کی نماز, اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, اس کا سکوت, اس کی خاموشی, اس کی گفتار, سب چیز ہمیں خدا کی یاد دلاتی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے غالباً روایت ہے کہ من نجالس, ہم کس کے ساتھ بیٹھیں, کس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں. کہا کہ جس کا علم تمہارے علم میں اضافہ کرے. من یذکرکم اللہ رؤیتہ, جس کا دیکھنا تمہیں خدا کی یاد دلاتے, جس کا دیکھنا تمہیں خدا کی یاد دلا دے. اور حقیقت میں یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پورے پورے ہفتے نہیں جانا ہوتا تھا, جب ہم جمعے کے دن جب ان کے درس میں جاتے تھے تو ایک خاص نورانیت, ایک خاص بہجت, ایک خاص سرور ان کی زندگی میں, ان کے چہرے پر, ان کے درس میں, ان کی نماز میں. بلکہ بعض افراد نے کہا کہ وہاں جو چائے ملتی, جو سموسا ملتا تھا, اس تک میں محسوس کیا جاتا تھا. یعنی اس چائے کی شیرینی, چائے کی مٹھاس, اس درس, سب کچھ کا اجتماعی اور مجموعی اثر جو ہوتا تھا وہ ایک یادگار اثر ہوتا تھا. اور وہ کئی دن تک, شہید مدعلی کہتے ہیں جب ہم امام خمینی کے درس اخلاق میں جاتے تھے تو کئی دن تک, دو دو تین تین دن تک, بلکہ کئی کئی ہفتے تک بعض اوقات امام کے درس کا اثر ہوتا تھا. عالم بعمل عالم ربانی ایسا ہی ہوتا ہے. افراد نے بیان کیا کہ ہم ان کے حلقے درس میں جاتے تھے تو کئی کئی دن تک ہم پہ وہ تاثیر رہتی تھی روحانی. کیونکہ وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جو نوجوانوں کے دل میں حب الہی ڈالنا چاہتے ہیں, حب اہل بیت, حب عبادت. آپ دیکھیں کہ آغا جعفر صاحب کی نماز خاص نورانیت کی حامل ہوتی تھی. یعنی واقعا ان کی تلاوت کہ جب انسان سنتا تھا واقعا لطف محسوس ہوتا تھا کہ کس طرح یہ شخص خدا کی عبادت سے لطف اندوز ہوتا ہے. بہرحال یہ واقعات بہت سارے ہیں, میں اس صرف نظر کروں گا. صرف یہ کہ نوجوان نسل, اور یہی وجہ ہے جو حضرت زیادہ قریب رہے ہیں ان کو زیادہ علم ہوگا کہ آپ جو عرفا کی شخصیت کے خاص پہلو ہے, مزاح کا پہلو بہت زیادہ ہوتا ہے عرفا میں. حضرت آیت اللہ بہاءالدینی مرحوم جو ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں, یہ دوسرے عرفا ان کی زندگی میں مزاح کا, جائز مزاح اس کا پہلو ہوتا تھا اور ہنسی مذاق. بلکہ خود اس وقت جو بہت بڑے عارف موجود ہیں حضرت اللہ حسن زادہ عملی, ہمیشہ جب بھی ملیں گے ہنسی مذاق کریں گے. اتنا ہنسی مذاق کرتے ہیں کہ انسان لوٹ پوٹ ہو جائے. لیکن کوئی غیر شرعی کام نہیں, کوئی غیر شرعی بات نہیں, کوئی ایسی سبک حقیر اور ہلکی بات نہیں, سب خدائی اور نارمل باتیں. اور ہمیشہ, یعنی جب بھی انسان ان کے پاس جاتا تھا وہ ہمیشہ ہنسائے بغیر نہیں اٹھتے تھے اور کہتے تو خوش رہو. تو ہم کہتے تھے کہ مثال کے طور پر چاہتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ کوئی نصیحت حاصل کریں یا کوئی ہمیں کوئی درس دیں یا کوئی حدیث سنائیں, تو کہتے تھے کہ خدا تم سے اگر خوش ہے اور تم اگر اس سے خوش ہو تو یہی سب سے بڑی نصیحت ہے. اگر خدا تم سے خوش ہے اور تم خدا سے خوش ہو تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو عرفا کی زندگی میں جو حضرات جانتے ہیں, جو قریب رہے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ مزاح کا پہلو بھی تھا اور مزاح بھی فرماتے تھے, ہنساتے بھی تھے. اہل بیت سے آپ کی عقیدت, وابستگی, تعلق آپ کے سامنے محرم میں جہاں جہاں مجالس آپ پڑھتے تھے وہاں پر مصائب میں, خصوصاً فضائل میں اہل بیت کے ایک خاص رنگ, اختیار کر لیتی تھی آپ کی شخصیت. بہرحال تو یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس نے ان اصولوں پر کرامت انسانی پر، حب الہی پر، زندگی کی اہمیت پر، خدا کے عاشق ہونے پر، حب اہل بیت پر، حب عبادت پر زور دیا اور انہی اصولوں پر ہماری تربیت کی. اور جس چیز کا سب سے زیادہ انہوں نے تذکرہ کیا اور جس چیز کو مکتب اور اصولوں کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا وہ قرآن کریم ہے. ہمیشہ وہ یہی کہتے تھے کہ قرآن پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو. یہی کہتے تھے کہ نماز پڑھو، اس کا ترجمہ ذہن میں توجہ سے نماز پڑھو. کہ اس طرح انہوں نے نوجوان نسل کی تربیت کی. اور یہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمیں اس عظیم خدائی شخصیت کی باتوں کو، درس کو، سیرت کے مختلف نکات کو، مختلف گوشوں کو، مختلف پہلوؤں کو مد نظر رکھنا چاہیے، مشعل راہ قرار دینا چاہیے. یہ باتیں آئیں، معاشرے میں آئیں، طبعات کے مراحل سے گزریں، لوگ پڑھیں، آشنا ہوں، پتہ چلے کہ ایک عظیم شخصیت آخر میں صرف آپ کی سیاسی زندگی سے متعلق دو تین گوشے آپ کے سامنے بیان کروں گا. جب قائد شہید کا انتخاب ہوا اور آپ تشریف لائے تو بہرحال کہتے ہیں کہ عارف عارف کو پہچانتا ہے. اس عارف نے اس عارف کو پہچان لیا. سب سے پہلا سوال جس عظیم شخصیت نے شہید عارف شہید حسینی سے کیا، کیا آپ نے موقعنی کتابیں پڑھی ہیں؟ تو شہید حسینی بھی لاجواب جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں امام کی ساری کتابیں عرفانی ہیں. بس یہ سننا تھا کہ قائد شہید اور عظیم شخصیت میں ایک خاص تعلق و کشش قائم ہو گیا. جب بھی شہید حسینی کراچی تشریف لاتے تھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ آپ سے ملاقات کیے بغیر چلے جائیں، چاہے پانچ منٹ کے لیے ہو. اور یہ عرفا کی سیرت میں ہے. بہرحال میرے دن بہت سے واقعات آ رہے ہیں کہ کئی عرفا بہت دور سے آئے اور صرف انہوں نے گلے ایک دوسرے سے گلے ملے، روئے، اس کے بعد الگ ہو گئے. اس نے اس سے اپنا حصہ لیا اور اس نے اس سے اپنا حصہ لیا. یہ عرفا کی سیرت میں ہے، یہ حقائق ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ وہ استاد عرفان، استاد اخلاق، استاد مہذب اخلاق کب آئے گا ہماری زندگی میں؟ تو ہمارے استاد کہتے تھے کہ جتنا جتنا تم برائیوں سے دور ہوتے جاؤ گے تمہارا استاد تمہارے نزدیک آتا جائے گا. یہ علم عرفان کا معجزہ ہے. جتنا آپ برائیوں سے دور ہونے کی کوشش کریں گے اتنا ہی آپ اپنے استاد سے خود بخود قریب آتے جائیں گے. کہیں سے کوئی استاد نہیں آئے گا، کوئی چھو منتر نہیں پڑھائے گا آپ کو آ کے کہ آپ یہ کریں اور یہ کریں اور یہ کریں. بلکہ جتنا جتنا آپ مہذب بنتے جائیں گے، جتنا جتنا آپ اپنے آپ کو متخلف اخلاق الہی سے کرتے جائیں گے، خود بخود آپ قریب ہوتے جائیں گے. شہید حسینی جب بھی تشریف لاتے تھے تو ضرور تشریف لاتے تھے. مجھے یاد ہے انجولی میں جب پیر کے دن درس ہوتا تھا تو ایک دفعہ آغا جعفر صاحب شہید حسینی کے ساتھ ان کو چھوڑنے اختر نقوی صاحب کے گھر پہ درس ہوتا تھا، وہاں پہ تشریف لائے. تو آغا صاحب بہت تیزی میں، اور یہ تیزی بہت کم مواقع پر ان کی زندگی میں دیکھنے میں آتی تھی، باوقار انداز سے چلتے تھے، لیکن بہت تیزی میں اندر آئے اور کہا کہ قائد آئے ہیں، قائد آئے ہیں. تو ہم سب دوڑے تو شہید حسینی گاڑی میں بیٹھے تھے. ہم نے بہت ان سے کہا کہ آغا صاحب آئیے. کہ لیں گے نہیں، مجھے میٹنگ میں جانا ہے. غرض یہ کہ وہ ایک ایسا نقطۂ عطف تھا اس عظیم شخصیت میں کہ جہاں سے انہوں نے اپنی اجتماعی اور سیاسی زندگی کا آغاز کیا، سیاسی فعالیت کا آغاز کیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب تک آپ زندہ رہے شہید حسینی کے ہر حکم پر لبیک کہتے رہے. امام خمینی کا کوئی حکم ہو، یوم القدس ہو، یا کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جہاں پر علماء کی موجودگی ضروری ہو وہاں پر یہ عظیم شخصیت موجود ہوتی تھی. بلکہ مجھے یاد ہے اس حد تک عاشق و فریفتہ ہدایت کی کہ ڈگ روڈ میں ایک دفعہ کرفیو لگا تھا. یہاں دوست بیٹھے ہیں ڈگ روڈ کے، اس وقت تصدیق کریں گے. کرفیو کھلا تین گھنٹے کے لیے یا دو گھنٹے کے لیے. آغا صاحب کو ٹیکسی لے کے جو ہے وہ جہاں درس ہوتا تھا، خلمن یاور بھائی کا گھر تھا، مجھے اس وقت یاد نہیں، وہاں پہنچ گئے. تو لوگ ان کو دیکھ کے، ارے آغا صاحب آپ کہاں؟ کہلیں گے وہ میں نے کہا کہ آج درس کا دن ہے اور چھٹی بھی ہو گئی ہے کرفیو کے، لہٰذا ہم خود ہی آ گئے. اس حد تک وہ شخص عاشق تھا کہ قوم کی تربیت کرے. اگر ہم چاہیں تو آج ان کی کلمات سے استفادہ کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا مکتب ہے جو یہ کہتا ہے کہ علماء ہمیشہ باقی رہتے ماں بقیت دہر جب تک زمانہ باقی ہے, اور یہ عرفا ہم سے زیادہ زندہ ہیں, یہ عرفا ہم سے زیادہ حیات رکھتے ہیں, ان کی روحوں سے ان سے توسل کرتے ہوئے مدد مانگی جا سکتی ہے, عرفا سے مدد مانگی جا سکتی ہے, ان سے توسل کیا جا سکتا ہے, ان کے مقام اور درجات کا واسطہ دے کر خدا کی بارگاہ میں سوال کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ ہم یا علی مدد کہتے ہیں, تو یا علی مدد کا ایک پہلو یہ ہے کہ مولا علی ایمان کی دنیا میں, عمل کی دنیا میں, شہادت کی دنیا میں ہمارا تھامیے. تو اگر یہ شخصیت آج ظاہراً ہمارے درمیان نہیں لیکن اس کی باتیں موجود ہیں, اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کی باتوں کو مرتب کیا جائے, چھاپا جائے اور نوجوان نسل کے سامنے رکھا جائے, تاکہ ہم اس عظیم شخصیت کے کلمات سے, نورانی کلمات سے مستفید ہو سکیں. جس آیت کی تلاوت کی اس کا ترجمہ پھر آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا ہم یقیناً انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے. انڈیا کے ایک گاؤں میں پیدا ہونے والی یہ شخصیت کس طرح ترقی, معرفت, کمال کے مدار طے کرتی ہوئی اس مقام تک پہنچی کہ جس کا افق روشن ہو جائے, جس کی ہر چیز روشن منور ہو جائے. نور کی تعریف یہی ہے, نور خود نورانی ہوتا ہے, دوسروں کو منور کرتا ہے. الہی شخصیت, ربانی شخصیت اور عرفائی شخصیت خود نورانی ہوتی ہیں, دوسروں کو نورانی کرتی ہیں. آخر میں مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے شہید حسینی کی شہادت پر, جب عزا خانہ زہرا میں اجتماع ہوا تھا اور اس کے بعد آپ نے وہاں پر وہ مسائل پڑھے تھے کہ جو امام حسین نے حضرت عباس کے لاشے پڑھے تھے. جمعہ کا دن تھا, شدید بارش ہوئی تھی, اور اس کے بعد آپ نے جو درس دیا تھا شہادت کے موضوع پر, اس کا ایک جملہ بہت ہی اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ اے انسان, ان کا خاص انداز تھا, ایسا تو کتنی کوشش کرو گے, کتنے انجیکشن لگواؤ گے, کتنی گولیاں کھاؤ گے, آخر تمہیں ایڈیاں رگڑ رگڑ کے مرنا ہے, کیا کرو گے تم اس دنیا میں, اپنی شہادت کا انتخاب کرو. اور یہی وجہ ہے بے باک, نڈر, شجاع یہ شخصیت کبھی نہیں گھبرائی. بارہا حملوں کی کوشش کی گئی, بارہا قتل کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن اپنے درد سے, اپنے مقصد سے, اپنے خدا سے جو عہد کیا ہے, اپنے امام سے جو عہد کیا تھا, آخر وقت تک اس پہ کار بن رہے. حتیٰ کہ آخری زمانے میں میں یہاں نہیں تھا, لیکن جب بھی موقع ملتا تھا اور میں چھٹیوں پہ آتا تھا تو ان سے جب ملاقات ہوتی تھی تو اپنے راشے اور کمزوری کی وجہ سے آپ بہت کم دیر کے لیے تشریف لاتے, لیکن پھر بھی اس وقت بھی آپ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مستعد نظر آتے تھے. بولا نہیں جاتا تھا, لکھ کے جواب دیتے تھے, اپنے بیٹے علی سے کہتے تھے کہ جاؤ بیٹا یہ کام کر دو. یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے دامِ دل میں سخنے خدا کو خود محسوس کیا, خدا کے سائے میں زندگی بسر کی, خدا کے ساتھ زندگی بسر کی, اور کوشش کی گئی اپنی نوجوان نسل کو خدا سے مانوس کر سکے. انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ اس عظیم اور خدائی شخصیت کے درجات کو بلندی عطا فرمائے, ہمیں ان کے نقش قدم پر, ان کے کلمات پر, ان کی باتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اے خدا, جس طرح تو نے اپنی معرفت کو اپنے اولیاء میں تقسیم کیا ہے, اس معرفت کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما, کہ جس میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اے خدا اپنی معرفت ایسے عطا فرما کہ میں سب سے کٹ کر, سب سے ٹوٹ کر, سب سے رشتہ توڑ کر صرف صرف تیرا ہو جاؤں, تیرے علاوہ کسی کو نہ پہچانوں. اے خدا, ہم اپنی راہ میں جدوجہد کرنے, معرفت حاصل کرنے اور شہادت کی موت سے ہمیں مستفید فرما, تاکہ ہم اس دنیا میں جو ہماری اجتماعی ذمہ داری انہیں پورا کر سکیں اور امام زمانہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.